بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 11 فروری سن 1903. ایک صاحب نے سوال کیا کہ ثم استوى علی العرش کے کیا معنی ہیں اور عرش کیا چیز ہے. حضرت اقدس نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، کوئی تو اسے مخلوق کہتا ہے اور کوئی غیر مخلوق، لیکن اگر ہم غیر مخلوق نہ کہیں تو پھر استواء باطل ہوتا ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث عبث ہے. یہ ایک استعارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ درجے کی بلندی کو بیان کیا ہے، یعنی ایک ایسا مقام جو کہ ہر ایک جسم اور ہر ایک نفس سے پاک ہے، اور اس کے مقابلے پر یہ دنیا اور تمام عالم ہے کہ جس کی انسان کو پوری پوری خبر بھی نہیں ہے. ایسے مقام کو قدیم کہا جا سکتا ہے. لوگ اس میں حیران ہیں اور غلطی سے اسے ایک مادی شے خیال کرتے ہیں، اور قدامت کے لحاظ سے جو اعتراض لفظ ثم کا آتا ہے تو بات یہ ہے کہ قدامت میں ثم آ جاتا ہے. جیسے قلم ہاتھ میں ہوتا ہے تو جیسے قلم حرکت کرتا ہے ویسے ہاتھ حرکت کرتا ہے، مگر ہاتھ کو تقدم ہوتا ہے. اور یہ لوگ خدا کی قدامت کے متعلق اہل اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا خدا 6-7 ہزار برس چلاتا ہے. یہ ان کی غلطی ہے. اس مخلوق کو دیکھ کر خدا کی عمر کا اندازہ کرنا نادانی ہے. ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آدم سے اول کیا تھا اور کس قسم کی مخلوق تھی. اس وقت کے بعد وہی جانے کل یوم نحوہ فی شان، وہ اور اس کی صفات قدیم ہی سے ہیں، مگر اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر ایک صفت کا علم ہم کو دے دے، اور نہ اس کے کام میں اس دنیا میں سما سکتے ہیں خدا کے، اور نہ اس کے کام اس دنیا میں سما سکتے ہیں. خدا کے کلام میں دقیق نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اگلی اور ابدی ہے، اور مخلوقات کی ترتیب اس کے اگلی ہونے کے مخالف نہیں ہے. اور استعارات کو ظاہر پر عمل کر کے مشہودات پر لانا بھی ایک نادانی ہے. اس کی صفت ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، سورہ انعام آیت 17. ہم عرش اور استواء پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حقیقت اور کونہ کو خدا تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. جب دنیا وغیرہ نہ تھی عرش تب بھی تھا، جیسے لکھا ہے کان عرشہ علی الماء، سورہ ہود آیت 8. اس کے متعلق خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجل کنا امر ہے اور خدا تعالیٰ کی تجلیات کی طرف اشارہ ہے. وہ خلق السماوات والارض چاہتی تھی، اس لیے وہ اول ہو کر پھر استواء علی العرش ہوا. اگرچہ تورات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، مگر وہ اچھے الفاظ میں نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ خدا ماندہ ہو کر تھک گیا. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے چہرے اور خد و خال وغیرہ اور دیگر اعضاء کا پورا پورا پتہ نہیں لگتا، مگر جب وہ فارغ ہو کر ایک تخت یا چارپائی پر آرام کی حالت میں ہو تو اس کے ہر ایک عضو کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح استعارے کے طور پر خدا کے سوا کے ظہور کو ثم استوى علی العرش سے بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد صفات الہیہ کا ظہور ہوا. صفات اس کے ازلی ابدی ہیں، مگر جب مخلوق ہو تو خالق کو شناخت کرے، اور محتاج ہوں تو راضی کو پہچانے. اسی طرح اس کے علم اور قادر مطلق ہونے کا پتہ لگتا ہے. ثم استوى علی العرش خدا کے اس تجلی کی طرف اشارہ ہے جو خلق السماوات والارض کے بعد ہوئی تھی. اسی طرح اس تجلی کے بعد ایک اور تجلی ہوگی جبکہ ہر شے فنا ہوگی، پھر ایک اور تیسری تجلی ہوگی کہ احیاء اموات ہوگا. غرضے کی یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے اندر داخل ہونا روا نہیں ہے، صرف ایک تجلی سے اسے تعبیر کر سکتے ہیں. قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عرش کو اپنی صفات میں داخل کیا ہے. جیسے ذل عرش المجید، گویا خدا تعالیٰ کے کمال علوم کو دوسرے معنوں میں عرش سے بیان کیا ہے، اور وہ کوئی مادی اور جسمانی شے نہیں ہے، ورنہ زمین و آسمان کی طرح عرش کی پیدائش کا ذکر بھی ہوتا. اس لیے شبہ گزرتا ہے کہ ہے تو شے مگر غیر مخلوق، اور یہاں سے دھوکہ کھا کر آریوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے کہ جیسے وہ خدا کے وجود کے علاوہ اور اشیاء کو غیر مخلوق مانتے ہیں، ویسے ہی عرش کو ایک شے غیر مخلوق جز از خدا ماننے لگتا ہے. یہ گمراہی ہے. اصل میں یہ کوئی شے خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے. جنہوں نے اسے ایک شے غیر مخلوق قرار دیا وہ اسے اتم اور اکمل نہیں مانتے، اور جنہوں نے مادی مانا وہ گمراہی پر ہیں کہ خدا کو ایک مجسم شے کے محتاج مانتے ہیں کہ ایک ڈولے کی طرح فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے. لا یعودہ حفظہما، سورہ البقرہ آیت 256. چار ملائک عرش کو اٹھانا یہ بھی ایک استعارہ ہے. رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین یہ صفات الہی کے مظہر ہیں اور اصل میں ملائکہ ہیں، اور یہی صفات جب زیادہ جوش سے کام میں ہوں گے تو ان کو 8 ملائک سے تعبیر کیا گیا ہے. جو شخص اسے بیان نہ کر سکے وہ یہ کہے کہ یہ ایک مجھول کنہ حقیقت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور حقیقت خدا کے سپرد کرے. اطاعت کا طریق ہے کہ خدا کی باتیں خدا کے سپرد کرے اور ان پر ایمان رکھے، اور اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ خدا کی تجلیات الثلاثہ کی طرف اشارہ ہے. کان عرشہ علی الماء، یہ بھی ایک تجلی تھی، اور ماء کے معنی یہاں پانی بھی نہیں کر سکتے، خدا معلوم کہ اس کے نزدیک ماں کے یہاں کیا معنی ہیں، اس کی کنہ خدا کو معلوم ہے. جنت کے نو ماہ پر بھی ایسا ایمان ہے، وہاں یہ تو نہ ہوگا کہ بہت سی گائیں بھینسیں ہوگی اور دودھ دو کر حوض میں ڈالا جائے گا. خدا فرماتا ہے کہ وہ اشیاء ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، اور نہ زبان نے چکھیں، نہ دل میں ان کے فہم کا مادہ ہے، حالانکہ ان کو دودھ اور شہد وغیرہ ہی لکھا ہے جو کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اور ہم اسے پیتے ہیں. اسی طرح کئی باتیں ہیں جو کہ ہم خود دیکھتے ہیں مگر نہ تو الفاظ ملتے ہیں کہ ان کو بیان کر سکیں، نہ اس کے بیان کرنے پر قادر ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کو مادی دنیا پر قیاس کریں تو صدا اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، سورہ بنی اسرائیل آیت 73. اس سے ظاہر ہے کہ دیدار کا وعدہ یہاں بھی ہے مگر ہم اسے جسمانیات پر عمل نہیں کر سکتے. 13 فروری 1903، بعد ادائیگی جمعہ گرد و نواح کے لوگوں نے بیعت کی اور حضرت اقدس نے ان کے لیے ایک مخصوص تقریر، نماز، روزہ کی پابندی اور ہر ایک ظلم وغیرہ سے بچنے پر فرمائی کہ اپنے گھروں میں عورتوں، لڑکیوں اور لڑکوں سب کو نیکی کی نصیحت کریں، اور جیسے درختوں اور کھیتوں کو اگر پورا پانی نہ دیا جائے تو وہ پھل نہیں لاتے، اسی طرح جب تک نیکی کا پانی دل کو نہ دیا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا. جو نیک بن جاتا ہے اس پر یہ بلا تاؤن کی نہیں پڑتی. موت تو سب کو آتی ہے اور اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا، مگر جن موتوں میں قہر کی بو آتی ہے وہ نہیں ہوتی. ہنسی اور چھڑے کے مجلسوں سے پرہیز کی تاکید فرمائی. انبیاء کے وسیعہ یاد دلائی کہ صدقہ اور دعا سے بلا ٹل جاتی ہے. اگر پیسہ پاس نہ ہو تو ایک بوکا یعنی ڈول پانی کا کسی کو بھر دو، یہ بھی صدقہ ہے. اپنے مال اور بدن سے کسی کی خدمت کر دینی، یہ بھی صدقہ ہے. دربار شام، 13 فروری 1903 کو ایک ڈاکٹر صاحب محمد یوسف لکھنؤ سے تشریف لائے. بقول ان کے وہ بغدادی الاصل تھے اور اب عرصے سے لکھنؤ میں مقیم تھے. ان کے چند احباب نے ان کو حضرت وجود اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بغرض دریافت حال بھیجا. چنانچہ وہ بعد مغرب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور شرف ملاقات حاصل کیا. حضرت اقدس نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نوارث، میں اصل رہنے والا بغداد کا ہوں مگر اب عرصے سے لکھنؤ میں رہتا ہوں. وہاں کے چند آدمیوں نے مجھے مستعد کیا کہ قادیان جا کر کچھ حالات دیکھیں. حضرت اقدس، امرتسر میں آپ کتنے دن ٹھہرے؟ نوارث، 5-6 روز. حضرت اقدس، کیا کام تھا؟ نوارث، ماں یہاں کے حالات کا معلوم کرنا اور راستہ وغیرہ کی واقفیت حاصل کرنا. حضرت اقدس، کیا آپ کچھ عرصہ یہاں ٹھہریں گے؟ نوارث، کل جاؤں گا. اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا، آپ دریافت حالات کے لیے آئے اور کل جائیں گے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو صرف آپ کو تکلیف ہوئی، تاکہ وقتاً فوقتاً بہت سی معلومات ہو جائیں. جب وہاں آپ کے دوستوں نے آپ کو منتخب کیا تھا تو آپ کو یہاں فیصلہ کرنا چاہیے. جب آپ ایک ہی رات کے بعد چلے جائیں گے تو آپ کیا رائے قائم کر سکیں گے؟ اب ہم نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، آپ کو کوئی موقع ہی نہ ملا. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، کون ام الصادقین، کہ صادقوں کے ساتھ رہو. یہ میت چاہتی ہے کہ کسی وقت تک صحبت میں رہے، کیونکہ جب تک ایک حد تک صحبت میں نہ رہے وہ اسرار اور حقائق کھول نہیں سکتے. وہ اجنبی کا اجنبی اور بیگانہ ہی رہتا ہے اور کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. نوارث، جو کچھ پوچھوں آپ اس کا جواب دیں، اس سے ایک رائے قائم ہو سکتی ہے. اگرچہ وہ لوگ جن کی طرف سے میں آیا ہوں آپ کا ذکر ہنسی اور تمسط سے کرتے ہیں، مگر میرا یہ خیال نہیں ہے. اب چونکہ ہمارے مذہب میں ہیں اور آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس کا دریافت کرنا ہم پر فرض ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، بات یہ ہے کہ مذاق تمسخر صحت نیت میں فرق ڈالتا ہے، اور ماموروں کے لیے تو یہ سنت چلی آئی ہے کہ لوگ ان پر ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں، مگر حسرت ہنسی کرنے والوں ہی پر رہ جاتی ہے. چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا ہے، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سورہ یاسین آیت 31. نواقب انسان نہیں جانتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. وہ ہنسی اور مذاق میں ایک بات کو اڑانا چاہتا ہے، مگر تقویٰ ہے جو اسے رائے حق کی طرح رہنمائی کرتا ہے. میرا دعویٰ ایسا دعویٰ نہیں رہا جو آپ کسی سے مخفی ہو. اگر تقویٰ ہو تو اس کے سمجھنے میں بھی آپ مشکلات باقی نہیں رہیں. اس وقت صلیبی غلبہ ہاتھ سے بڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کا ہر امر میں انحطاط ہو رہا ہے. ایسی حالت میں تقویٰ کا یہ تقاضا ہے، اور وہ یہ سبق دیتا ہے کہ تکذیب میں مستعجل نہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت یہود نے جلدی کی اور غلطی کھائی اور انکار کر بیٹھے، نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی لعنت اور غضب کے نیچے آئے۔ ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عیسائیوں اور یہودیوں نے غلطیاں کھائیں اور انکار کر دیا اور اس نعمت سے محروم رہے جو آپ لے کر آئے تھے۔ تقویٰ کا لازمہ ہونا چاہیے کہ ترازو کی طرح حق و انصاف کے دونوں پلے برابر رکھیں۔ اسی طرح اب ایسا زمانہ آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ قائم کیا، تو اسی طرح مخالفت کا شور اٹھا جیسے شروع سے ہوتا آیا ہے۔ یہی مولوی جو آپ منکر ہیں اور قبر کے فتوے دیتے ہیں میرے مبعوث ہونے سے پہلے، یہ لوگ ممبروں پر چڑھ کر بیان کیا کرتے تھے کہ 13ویں صدی بہت خراب ہے جسے بھیڑیوں نے بھی پناہ مانگی ہے، اور اب 14ویں صدی آئی ہے جس میں مسیح اور مہدی آئے گا اور ہمارے دکھوں کا علاج ہوگا، یہاں تک کہ اکثر اکابرین امت نے آنے والے کو سلام کی وصیت کی اور سب نے یہ تسلیم کیا کہ جس قدر کشوف اہل اللہ کے ہیں وہ 14ویں صدی سے آگے نہیں جاتے، مگر جب وہ وقت آیا اور آنے والا آ گیا تو وہی زبانیں انکار اور سب و ستم کے لیے تیز ہو گئیں۔ تقویٰ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر وہ تسلیم کرنے میں سب سے اول نہ ہوتے تو انکار کے لیے بھی تو جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم تصدیق اور تکذیب کے دونوں پہلو برابر رکھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بدوں نصوص قرآنیہ و حدیثیہ اور دلائل قویہ عقلیہ و تائیدات سماویہ کے مان لیں، مگر ہم یہ افسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جن کو قرآن شریف میں سورہ فاتحہ کے بعد ہی خدن للمتقین سکھایا گیا تھا، اور جن کو یہ تعلیم دی گئی تھی ان اولیاء للمتقون، اور جن کو بتایا گیا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اس معاملہ میں اس قدر جلد بازی سے کام لیا اور تکفیر اور تکذیب کے لیے دریر ہو گئے۔ ان کا فرض تھا کہ وہ میرے دعوی اور دلائل کو سنتے اور پھر خدا سے ڈر کر ان پر غور کرتے۔ کیا ان کی جلد بازی سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ انہوں نے تقویٰ سے کام لیا ہے؟ جلد بازی اور تقویٰ کبھی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، فصبر کما صبر اولو العزم، پھر عام لوگوں کو کس قدر ضرورت تھی کہ وہ تقویٰ سے کام لیتے اور خدا سے ڈرتے۔ فرمایا باوجود کے علماء کی اگر میرے دعوے سے پہلے کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں تو ان سے کس قدر انتظار اور شوق کا پتہ لگتا ہے، گویا وہ 13ویں صدی کے علامات سے مسترب اور بے قرار ہو رہے ہیں، مگر جب وقت آیا تو اول الکافرین کہتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ کہتے آتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح فساد کے لیے آتا ہے اور ایک روحانی طبیب مفاسد موجودہ کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صدی کا سر پا کر وہ انتظار کرتے، ضرورت کے لحاظ سے ان کو مناسب تھا کہ ایسے مجدد کا انتظار کرتے جو کثرے شریف کے لیے آتا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ ایک عام آدمی سے بھی اگر سوال کیا جاوے کہ اس وقت بڑا فتنہ کون سا ہے تو وہ یہی جواب دے گا کہ پادریوں کا، 30 لاکھ کے قریب تو اسی ملک سے مرتد ہو گیا۔ اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر ایک بھی مرتد ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ اسلام کیا اور ارتداد کیا؟ ایک طرف اس قدر لوگ مرتد ہو گئے، دوسری طرف اسلام کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو جمع کریں تو کئی پہاڑ بنتے ہیں۔ بعض پرچے ایسے ہوتے ہیں کہ کئی لاکھ شائع ہوتے ہیں اور ان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حتت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ بتاؤ ایسی حالت اور صورت میں انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہ لحافظون کا وعدہ کہاں گیا؟ اس نے وہ گالیاں سید المعصومین کی نسبت سنی جن سے دنیا میں لرزہ پڑ گیا، مگر اسے غیرت نہ آئی اور کوئی آسمانی سلسلہ اس نے قائم نہ کیا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ جب چندہ بگاڑ نہ تھا تو مجدد آتے رہے، اور جب بگاڑ ہاتھ سے بڑھ گیا تو کوئی نہ آیا۔ سوچو تو صحیح، کیا عقل قبول کرتی ہے کہ جس اسلام کے لیے یہ وعدے اور غیرت خدا تعالیٰ نے دکھائی، جس کے نمونے صدر اسلام میں موجود ہیں، تو اب ایسا ہوا کہ نعوذ باللہ مر گیا۔ اب اگر پادری یا دوسرے مذاہب کے لوگ پوچھیں کہ کیا نشان ہے اس کی سچائی کا, تو بتاؤ قصے کے سوا کیا جواب ہے. جیسے ہندو کوئی پستک پیش کر دیتے ہیں, ویسے ہی یہ چند ورق لے کر آگے ڈال سکتے ہیں. بڑی بات یہ کہ معجزات کے لیے چند حدیثیں پیش کر دیں, مگر کوئی کب مان سکتا ہے کہ 150 برس بعد کے لکھے ہوئے واقعات صحیح ہیں؟ مخالف پر حجت کیوں کرو, وہ تو زندہ خدا اور زندہ معجزے کو مانے گا. اس وقت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اور خرابیوں کے علاوہ اسلام کو بھی مردہ مذہب بتایا جاتا ہے, حالانکہ نہ وہ کبھی مردہ ہوگا نہ مردہ ہے. خدا تعالیٰ نے اس کی زندگی کے ثبوت میں آسمان سے نشان دکھائے, کسوف خسوف بھی ہوا, تعاون بھی آئی, حج بھی بند ہوا, وعزل اشار و اطلاعات کے موافق ریلیں بھی جاری ہوئیں. غرض وہ نشان جو اس زمانے کے لیے رکھے تھے پورے ہوئے, مگر یہ کہتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا. ماسوا اس کے وہ نشان ظاہر کیے جن کے گواہ نہ صرف ہماری جماعت کے لوگ ہیں بلکہ ہندو اور عیسائی بھی گواہ ہیں, اور اگر وہ دیانت امانت کو نہ چھوڑیں تو ان کی سچی گواہی دینی پڑے گی. میں نے بارہا کہا ہے کہ صادق شناخت کے تین بڑے معیار ہیں. اول نصوص کو دیکھو, پھر عقل کو دیکھو کہ کیا حالات موجودہ کے موافق کسی صادق کو آنا چاہیے یا نہیں. تیسرا, کیا اس کی تائید میں کوئی معجزات اور خوارق بھی ہیں؟ مثلا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھتے ہیں کہ تورات انجیل میں بشارات موجود ہیں, یہ تو نصوص کی شہادت ہے. اور عقل اس واسطے معید ہے کہ اس وقت بیرو بر میں فساد تھا, گویا نبوت کا ثبوت ایک نص تھا, دوسرا ضرورت, تیسرے وہ معجزات جو آپ سے صادر ہوئے. اب اگر کوئی سچے دل سے طالب حق ہو تو اس کو یہی باتیں یہاں دیکھنی چاہیے اور اس کے موافق ثبوت لے, اگر نہ پائے تو تکذیب کا حق اسے حاصل ہے, اور اگر ثابت ہو جائیں اور وہ پھر بھی تکذیب کرے تو میری نہیں کل انبیاء کی تکذیب کرے گا. نووارد, اگر ان ضروریات موجودہ کی بنا پر کوئی اور دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو کیا فرق ہوگا؟ حضرت اختر, یہ فرضی بات ہے, ایسے شخص کا نام لیں. اگر یہی بات ہے کہ کاذب بھی کہہ سکتا ہے تو پھر آپ اس اعتراض کا جواب دیں کہ اگر مسلمہ کذاب کہتا کہ تورات اور انجیل کے بشارت کا میں مصداق ہوں تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی سچائی کے لیے کیا جواب دیں گے؟ نوارد, میں نہیں سمجھا. حضرت اقدس نے فرمایا, میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے کہ ہاں حضرت موجود تھے جیسے مسلمہ کذاب اسود انسی, اگر انجیل اور تورات میں جو بشارات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں اس کے موافق یہ کہتے کہ یہ بشارات میرے حق میں ہیں تو کیا جواب ہو سکتا تھا؟ ناوارد, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. حضرت اختص نے فرمایا, یہ سوال اس وقت ہو سکتا تھا جب ایک ہی جز پیش ہوتا. فرمایا یہ سوال اس وقت ہو سکتا تھا جب ایک ہی جز پیش کرتا, مگر میں تو کہتا ہوں کہ میری تصدیق میں دلائل کا ایک مجموعہ میرے ساتھ ہے. نصوص قرآنیاں حدیثیہ میری تصدیق کرتے ہیں, ضرورت موجودہ میرے وجود کے دائی, اور وہ نشان جو میرے ہاتھ پر پورے ہوئے ہیں وہ الگ میرے مصدق ہیں. ہر ایک نبی ان امور ثلاثہ کو پیش کرتا رہا ہے اور میں بھی یہی پیش کرتا ہوں, پھر کس کو انکار کی گنجائش ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے ہے تو اسے میرے مقابلے میں پیش کرو. ان فقرات کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے جوش سے بیان کیا کہ وہ الفاظ ادا ہی نہیں ہو سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں اس مرحلے پر نووارث صاحب بالکل خاموش ہو گئے, اور پھر چند منٹ کے بعد انہوں نے اپنا سلسلہ کلام یوں شروع کیا. کہا, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو آیا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ شاعر کا مطلب اس سوال سے یہ تھا کہ آپ جو مسیح موعود ہونے کے مدعی ہیں تو کس قدر مردہ زندہ کیے. اس پر حضور نے فرمایا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسیح موسیٰ کہا گیا تو آپ بتلائیے کہ آن حضرت نے کس قدر عصا کے سام بنائے, اور کون سے دریائے نیل پر آپ کا گزر ہوا, اور کب اور کس قدر جوئیں مینڈکیں اور خون آپ کے زمانے میں برسا. کیونکہ جب آپ مسیح موسیٰ تھے تو پھر آپ کے نزدیک تو تمام نشان موسیٰ والے آن حضرت سے ظاہر ہوتے تو وہ مسیح موسیٰ ہوتے. کفار نے بھی اس قسم کا سوال آپ سے کیا تھا, فلیاتنا بآیتن کما ارسل الاولون, جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کو معجزات دیے گئے ویسے ہی تم بھی دکھاؤ. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نشان دکھایا. وجہ اس کی یہ تھی کہ معجزات ہمیشہ حالت موجودہ کے موافق ہوتے ہیں, جا جیسے زمانے کے زور کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی خوارق عادت ہر ایک مرسل من اللہ لے کر آتا ہے. نوارد نے عرض کیا اس وقت آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ فرمایا ایک ہو تو بیان کروں، 150 کے قریب نشان میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں جن کے 100,000 کے قریب گواہ ہیں، اور 1,000,000 سے وہ نشانات 100,000 کے قریب ہیں. نوارد نے کہا عربی میں آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ فصیح کون ہی لکھ سکتا؟ حضرت اقدس نے فرمایا ہاں. نوارد نے یہ کہا بے ادبی معاف، آپ کی زبان سے قاف ادا نہیں ہو سکتا. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک بیہودہ اعتراض ہے، میں لکھنؤ کا رہنے والا تو نہیں ہوں کہ میرا لہجہ لکھنوی ہو، میں تو پنجابی ہوں. حضرت موسیٰ پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ لا یکاد یبین، اور احادیث میں مہدی کی نسبت بھی آیا ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہوگی. اس مقام پر ایک مخلص مخدوم بزرگ کو یہ اعتراض حسن ارادت اور غیرت عقیدہ کے سبب سے ناگواز گزرا، اور وہ سوء ادبی کو برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت اقدس ہی کا حوصلہ ہے. اس پر نوارد صاحب کو بھی تیز آ گیا، اور انہوں نے بخیال خیر یہ سمجھا کہ انہوں نے غصے سے کہا ہے، اور کہا کہ میں اعتقاد نہیں رکھتا، اور حضرت اقدس سے مخاطب ہو کر کہا کہ استہزاء اور گالیاں سننا انبیاء کا ورثہ ہے. حضور اقدس نے فرمایا ہم ناراض نہیں ہوتے، یہاں تو خاکساری ہے. اس پہ نوارد صاحب نے کہا میں تو ولیکن یطمئن قلبی کی تفسیر چاہتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں، مگر اللہ جل شانہ نے اطمینان کا ایک ہی طریق نہیں رکھا. موسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات دیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات دیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قسم کے نشان بخشے. میرے نزدیک وہ شخص کذاب ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور کوئی معجزہ اور تائیدات اپنے ساتھ نہ رکھتا ہو. مگر یہ بھی میرا مذہب نہیں کہ معجزات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، اور میں اس کا قائل نہیں، کیونکہ قرآن شریف سے یہ امر ثابت نہیں کہ ہر ایک اختراع کا جواب دیا جاتا ہے. مداری کی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لے آئیں، یا یہ کہ تمہارا سونے کا گھر ہو، یا یہ کہ مکے میں نہر آ جائے، مگر ان کا کیا جواب ملا؟ یہی حل کنت الا بشرا رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94. انسان کو مؤدب بادب انبیاء ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ جو کچھ دکھاتا ہے انسان اس کی مثل نہیں لا سکتا. میری تائید میں 100,000 سے 150,000 اور 100,000 سے 100,000 نشانات ہیں. حضور نے پوچھا اچھا کیا آپ نے 2-3 روز کا مسمم ارادہ کر لیا ہے؟ نوارد نے عرض کیا میں کل عرض کروں گا. حضرت اقدس نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ دور دراز سے آئے ہیں، کچھ واقفیت ضرور ہونی چاہیے، کم از کم 3 دن آپ رہ جائیں، میں یہی نصیحت کرتا ہوں، اور اگر اور نہیں تو آمدن با ارادت و رفتن بے اجازت ہی پر عمل کریں. نوارد نے کہا میں نے یہاں آ کر اول دریافت کر لیا تھا کہ کوئی امر شرک کا نہیں، اس لیے میں ٹھہر گیا، کیونکہ شرک سے مجھے سخت نفرت ہے. حضرت اقدس نے پھر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا میرے اصول کے موافق اگر کوئی مہمان آوے اور سب و ستم تک بھی نوبت پہنچ جاوے تو اس کو گوارا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مریدوں میں تو داخل نہیں ہے. ہمارا کیا حق ہے کہ اس سے وہ ادب اور ارادت چاہیں جو مریدوں سے چاہتے ہیں؟ یہ بھی ہم ان کا احسان سمجھتے ہیں کہ نرمی سے بات کریں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیارت کرنے والے کا تیرے پر حق ہے. میں سمجھتا ہوں اگر مہمان کو ذرا سا بھی رنجو تو وہ معصیت میں داخل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہریں، چونکہ کلمہ کا اشتراک ہے، جب تک یہ نہ سمجھیں جو کہیں ان کا حق ہے. ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 فروری 1903. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سیر کے لیے تشریف لائے تو آتے ہی حضور نے نوارد مہمان محمد یوسف صاحب سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے توقف کا ارادہ کر لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا آج تو ضرور ہی ٹھہرو گا. حضرت اقدس نے فرمایا ہم آپ کو کتابیں دے دیں گے، خود بھی دیکھنا اور اوروں کو بھی دکھانا. اس کے بعد ارشاد فرمایا میں نے بہت غور کیا ہے کہ جب کوئی مامور آتا ہے تو 2 گروہ خود بخود ہو جاتے ہیں، ایک موافق دوسرا مخالف، اور یہ بات بھی ہر عقل سلیم رکھنے والا جانتا ہے کہ اس وقت ایک جذب اور ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سعید الفطر کھینچے چلے آتے ہیں، اور جو لوگ سعادت سے حصہ نہیں رکھتے ان میں نفرت بننے لگتی ہے. یہ ایک فطرتی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. طبیب اس امر کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اول اپنے مرض کی شناخت کرے اور محسوس کرے کہ میں بیمار ہوں، اور پھر یہ شناخت کرے کہ طبیب کون ہے. جب تک یہ دو باتیں پیدا نہ ہو، جب تک یہ دو باتیں پیدا نہ ہوں، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی یاد رہے کہ مرض دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مرض مختلف ہوتا ہے، جیسے قولن کا درد یعنی جو محسوس ہوتا ہے، اور ایک مستوی یعنی برس کے داغ کو ان کا کوئی درد اور تکلیف، جیسے برس کے داغ کے ان کا کوئی درد اور تکلیف بظاہر محسوس نہیں ہوتی، انجام خطرناک ہوتا ہے. مگر انسان ایسی صورت میں ایک قسم کے اطمینان پاتا ہے اور اس کی چندہ فکر نہیں کرتا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اول اپنے مرض کو شناخت کرے اور اسے محسوس کرے، پھر طبیب کو شناخت کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی معمولی حالت پر راضی ہو جاتے ہیں. یہی حال اس وقت ہو رہا ہے، اپنی حالت پر خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ مہدی کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ خدا دانی اور معرفت سے بالکل خالی ہو رہے ہیں. حضور نے امراض کی دو قسمیں بیان کرنے کے بعد فرمایا، اسی طرح انسان کی حالت ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، برس کی طرح اسے امراض لگے ہوتے ہیں مگر اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا. سب سے اول اسے چاہیے کہ مرض کو دریافت کرے جس میں وہ مبتلا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں، مگر وہ مسیح کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ایک مشکل امر ہے، اور خدا دانی کوئی منہ کی بات نہیں. جب سچے طور سے انسان کو آنکھ عطا کی جاتی ہے، اس وقت اس کو خدا کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے. کبائر تو موٹے گناہ ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے، لیکن صغائر مثل چونٹیوں کے انسان کو چمٹے رہتے ہیں. ان کا ترک کرنا ایک مشکل امر ہے. ایک نئی تبدیلی جب تک انسان کے اندر نہ ہو، تب تک اسے ان کا علم ہی نہیں ہوتا. جب یہ ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک اور نیا انسان ہوں. اس وقت تک اس کی ترقی طلب بھی نہیں ہوتی. یہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں گناہوں سے بچوں. فرمایا، خدا دانی اور معرفت بہت مشکل امر ہے. ہر چیز اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے، پر جہاں خدا دانی آتی ہے اس کے ساتھ یہ خاص معرفت اور صغائر جو کیونٹیوں کی طرح ساتھ لگے ہوئے ہیں، خدا کے معرفت کے ساتھ ہی وہ دور ہونے لگتے ہیں، یہاں تک وہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں وہ نہیں بلکہ اور ہوں. خدا دانی میں جب ترقی کرنے لگتا ہے تو گناہ سے بیزاری اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک اطمینان کی حالت میں پہنچ جاتا ہے. نفس تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ، ایک لوامہ اور تیسرا مطمئنہ. پہلی حالت میں تو سمن بکمن ہوتا ہے، کچھ معلوم اور محسوس نہیں ہوتا کہ کدھر جا رہا ہے. امارہ جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو معرفت کی ابتدائی حالت میں لوامہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور گناہ اور نیکی میں فرق کرنے لگتا ہے. گناہ سے نفرت کرتا ہے مگر پوری طاقت اور قوت عمل کے نہیں پاتا. نیکی اور شیطان سے ایک قسم کا جنگ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی یہ غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے. لیکن رفتہ رفتہ وہ حالت آ جاتی ہے کہ جب یہ مطمئنہ کے رنگ میں آ جاتا ہے، اور پھر گناہوں سے نری نفرت ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ گناہ کی لڑائی میں یہ فتح پا لیتا ہے اور ان سے بچتا ہے، اور نیکیاں اسے بلا تکلف صادر ہونے لگتی ہیں. بس اس اطمینان کی حالت پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے لوامہ کی حالت پیدا ہو اور گناہ کی شناخت ہو. گناہ کی شناخت حقیقت میں بہت بڑی بات ہے. جو اس کو شناخت نہیں کرتا، اس کا علاج نبیوں کے پاس نہیں. کیونکہ پہلا دروازہ اسی سے کھلتا ہے کہ اول اپنی کورانہ زندگی کو سمجھے، اور پھر بری مجلس اور بری صحبت کو چھوڑ کر نیک مجلس کی قدر کرے. اس کا یہی کام ہونا چاہیے کہ جہاں بتایا جائے کہ اس کے مرض کا علاج ہوگا، وہ اس طبیب کے پاس رہے اور جو کچھ وہ اس کو بتاوے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتن تیار ہو. دیکھو، بیمار جب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ طبیب کے ساتھ مباحثہ شروع کر دے، بلکہ اس کا فرض یہی ہے کہ وہ اپنا مرض پیش کرے، اور جو کچھ طبیب اس کو بتائے اسے وہ فائدہ اٹھائے گا. اگر اس کے علاج پر جرا شروع کر دے تو فائدہ کس طرح ہوگا؟ فرمایا، انسان کا فرض ہے کہ اس میں نیکی کی طلب صادق ہو اور وہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھے. قرآن شریف میں انسان کی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. جب انسان کی پیدائش کا علت غائی یہی ہے، تو پھر چاہیے کہ خدا کو شناخت کریں. جبکہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے، اور خدا اور عبادت کے واسطے اول معرفت کا ہونا ضروری ہے. جب سچی معرفت پیدا ہو جاوے تب وہ اس کی خلاف مرضی کو ترک کرتا اور سچا مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک سچا علم پیدا نہ ہو، کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں ہوتا. دیکھو، جن چیزوں کے نقصان کو انسان یقینی سمجھتا ہے ان سے بچتا ہے. مثلا سم الفار ہے, جانتا ہے کہ یہ زہر ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے جرت اور دلیری نہیں کرتا, کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا کھانا منہ کے موت کے منہ میں جانا ہے. ایسا ہی کسی زہریلے سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالتا یا تاؤن والے گھر میں نہیں ٹھہرتا, اگر کہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے منشا سے ہوتا ہے. تاہم وہ ایسے مقامات میں جانے سے ڈرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر گناہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ انسان کے اندر بہت سے گناہ ایسی قسم کے ہیں کہ وہ معرفت کی خوردبین کے سوا نظر نہیں آتے. جوں جوں معرفت بڑھتی جاتی ہے انسان گناہوں سے واقف ہوتا جاتا ہے. بعض صغائر ایسے قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں دیکھتا لیکن معرفت کی خوردبین اس کو دکھا دیتی ہے. غرض اول گناہ کا علم ادا ہوتا ہے, پھر وہ خدا جس نے میں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا فرمایا ہے اس کو عرفان بخشتا ہے. تب وہ بندہ خدا کے خواب میں ترقی کرتا اور اس کی پاکیزگی کو پا لیتا ہے جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے. سلسلے میں خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقویٰ کم ہو گیا ہے. بعض تو کھلے طور پر بے حیائیوں میں گرفتار ہیں اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ملونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں, مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں تھوڑا سا زہر پڑ جاوے تو وہ سارا زہریلا ہو جاتا ہے. اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو تقویٰ اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے, اسی غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے. وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے. ایک پہلو تو میری باست اور معموریت کا یہ ہے, دوسرا پہلو کسر صلیب کا ہے. کسر صلیب کے لیے جس قدر جوش خدا نے مجھے دیا ہے اس کا کسی دوسرے کو علم نہیں ہو سکتا. صلیبی مذہب نے جو کچھ نقصان عورتوں مردوں اور جوانوں کو پہنچایا ہے اس کا اندازہ مشکل ہے. ہر پہلو سے اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ طبابت کے رنگ میں, یہ صدقات و خیرات کے رنگ میں, عہدیدار ہوتا ویلیم میور کی طرح اپنے رنگ میں. غرض صدا شاخیں ہیں جو اسلام کے استحصال کے لیے انہیں اختیار کر رکھی ہیں. یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ایک فرد بھی اسلام کا نام لینے والا باقی نہ رہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کوئی نہ ہو. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جن میں ان کے جوش کو بیان کر سکیں. ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے وہ جوش کثرے صلیب کے لیے دیا ہے کہ دنیا میں اس وقت کسی اور کو نہیں دیا گیا. پھر کیا یہ جوش بدوں خدا کی طرف سے معمور ہو کر آنے کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جس قدر توہین اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے, کیا ضرور نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو غیور ہے آسمان سے مدد کرتا. غرض ایک طرف تو یہ صلیبی فتنہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے, دوسری طرف صدی ختم ہو گئی, تیسری طرف اسلام کا ہر ایک پہلو سے ضعیف ہونا, کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھو طبیعت کو بشاشت نہیں ہوتی. ایسی صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ پھر خدا کا جلال ظاہر ہو. مجھے ماس ہمدردی سے کلام کرنا پڑتا ہے, ورنہ میں جانتا ہوں کہ غائبانہ میری کیسی ہنسی کی جاتی ہے اور کیا کیا افترا ہوتے ہیں. مگر جو جوش خدا تعالیٰ نے مجھے ہمدردی مخلوق کا دیا ہوا ہے وہ مجھے ان باتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرنے دیتا. میں تو خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں نہ لوگوں کو, اس لیے میں ان کی گالیوں اور ٹھٹوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا. میں دیکھتا ہوں کہ میرا مولا میرے ساتھ ہے. ایک وقت تھا کہ ان راہوں میں اکیلا پھرا کرتا تھا, اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ تو اکیلا نہ رہے گا بلکہ تیرے ساتھ فوج در فوج لوگ ہوں گے, اور یہ بھی کہا کہ تو ان باتوں کو لکھ لے اور شائع کر دے کہ آج تیری حالت ہے پھر نہ رہے گی. میں سب مقابلہ کرنے والوں کو پست کر کے ایک جماعت کو تیرے ساتھ کر دوں گا. وہ کتاب موجود ہے, مکہ معظمہ میں بھی اس کا ایک نسخہ بھیجا گیا, بخارا میں بھی, اور گورنمنٹ کو بھی. اس میں جو پیشگوئیاں 22 سال پیچھے چھپ کر شائع ہوئی ہیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں. کون ہے جو ان کا انکار کرے؟ ہندو مسلمان اور عیسائی سب گواہی دیں گے کہ یہ اس وقت بتایا گیا تھا جب میں احد من الناس تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تیری مخالفت ہوگی, مگر میں تجھے بڑھاؤں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے بھر کر ڈھونڈیں گے. اب ایک آدمی سے 2.25 لاکھ تک تو نوبت پہنچ گئی, دوسرے وعدے بھی ضرور پورے ہوں گے. پھر آریوں کے مقابل میں ایک نشان مجھے دیا گیا جو لیکرام کے متعلق تھا. وہ اسلام کا دشمن تھا اور گندی گالیاں دیا کرتا تھا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا. یہاں قادیان آیا اور اس نے مجھ سے نشان مانگا. میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی. چنانچہ میں نے اس کو شائع کر دیا. اور یہ کوئی بات نہیں, کل ہندوستان اس کو جانتا ہے کہ جس طرح قبل از وقت اس کی موت کا نقشہ کھینچ کر دکھایا گیا تھا کسی طرح پورا ہو گیا. اس کے علاوہ اور بہت سے نشان ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں, اور اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا تھکنے والا خدا نہیں, وہ تکذیب کرنے والوں کے لیے ہر وقت تیار ہے. میں نے پنجاب کے مولویوں اور پادریوں کو ایسی دعوت دی ہے کہ وہ میرے مقابل پر آ کر نشانات کو جو ہم پیش کرتے ہیں فیصلہ کر لیں. اگر ان کو نہ مانیں تو دعا کر سکتا ہوں اور اپنے خدا پر یقین رکھتا ہوں کہ اور نشان ظاہر کر دے گا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ صدق نیت سے اس طرف نہیں آتے بلکہ لے کرامی ہی لے کرتے ہیں, مگر خدا تعالیٰ کسی کی حکومت کے نیچے نہیں ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پہلے ان خوارے کو جو میں پیش کرتا ہوں دیکھ لو, تکذیب کے لیے جرت کرو گے تو خدا کے غیرت کے لیے زیادہ جنبش ہوگی اور وہ قادر ہے کہ کوئی امر انسانی طاقت سے بالاتر ظاہر کرے. دیکھ رام کی نسبت جب پیش گوئی کی گئی تھی تو اس نے بھی میرے لیے ایک پیش گوئی کی تھی اور یہ شائع کر دیا تھا کہ 3 سال کے اندر حیضہ سے ہلاک ہو جاوے گا. مگر اب دیکھ لو کہ اس کی ہڈیوں کا بھی کہیں نشان پایا جاتا ہے, مگر میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح زندہ ہوں. یہ امور ہیں, اگر حق پسند توقف سے ان میں غور کرے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے, مگر نیرے بحث کرنے والے جلد باز کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. من جملہ میرے نشانوں کے تعاون کا بھی ایک نشان ہے, اس وقت میں نے خبر دی تھی جبکہ ابھی کوئی نام و نشان بھی اس کا نہ پایا جاتا تھا, اور یہ بھی الہام ہوا تھا یا مسیح الخلق ادوانہ. اب دیکھ لو کہ یہ وبا خطرناک طور پر پھیلی ہوئی ہے اور گاؤں کے گاؤں اس طرف رجوع کر رہے ہیں اور توبہ کرتے جاتے ہیں. کیا یہ باتیں انسانی طاقت کے اندر ہیں؟ یہی امور ہیں جو خارق عادت کہلاتے ہیں. ملفوظات حضرت مسیح موعود, 14 فروری سن 1903. حضرت اقدس کی خدمت میں لکھنؤ کے وارد محمد یوسف صاحب نے عرض کیا, یہ امور تو سب ٹھیک ہیں اور آپ کوئی امر خلاف قرآن نہیں کہتے, لیکن میں صرف عقل کے موافق رفع شکوک چاہتا ہوں اور جہل سے متنفر ہوں. حضرت اقدس نے فرمایا, دیکھیے ایک طریق وہ کلا کا ہوتا ہے کہ ان کو حق نہ حق سے غرض نہیں ہوتی, جس فریق کا مقدمہ لے لیا اب اسی کی بات کرتے ہیں, اور ایک خیال انسان کے اندر ہوتا ہے جس سے وہ خوشبو اور بدبو کا پتہ لے لیتا ہے, وہ ایک قسم کا نور ہوتا ہے جس سے انسان معصیت سے بچا رہتا ہے. اب ان عیسائی آریہ وغیرہ کو دیکھا گیا ہے کہ سب اپنے مذہب کی پچ کرتے ہیں, ورنہ ان کے پاس کوئی دلائل حقانیت کے نہیں ہیں. عرض کیا گیا, کیا یہ ضروری ہے کہ ہر صدی پر مجدد ہونا چاہیے؟ حضرت اقدس نے فرمایا, ہاں یہ تو ضروری ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے. بعض لوگ اس بات کو سن کر پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے تو پھر 13 صدیوں کے مجددوں کے نام بتاؤ. میں اس کا پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ ان مجددوں کے نام بتانا میرا کام نہیں, یہ سوال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو جنہوں نے فرمایا ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے. اس حدیث کو تمام اکابر نے تسلیم کر لیا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, اور حدیث کی کتابوں میں جو موجود ہیں ان میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. کسی نے کبھی اس کو پھینک نہ دیا اور نہ کہا کہ یہ حدیث نکال دینی چاہیے. جبکہ یہ بات ہے تو پھر مجھ سے فہرست کیوں مانگی جاتی ہے؟ میرا یہ مذہب ہے کہ آدم علم سے آدم شے لازم نہیں آتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہو اگر وہ قرآن شریف کے برخلاف نہ ہو تو میں اس کو مانتا ہوں. خود ہی ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا یہ حدیث جھوٹی ہے تو پہلے اس کو نکالو, اور اگر شکی ہے تو پھر تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم از کم حدیث کے روح سے مجھے بھی شکی ہی مان لو. عجیب بات ہے, حدیث کو شکی کہو اور مجھے کذاب, یہ تو تقویٰ کا طریق نہیں. اگر بفرض مال جھوٹی ہے تو پھر جان بوجھ کر جھوٹ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کرنا تو لانتے کا کام ہے. سب سے پہلا کام تو علماء کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو نکال ڈالیں, مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے, صحیح ہے. یہ عام طور پر مشہور ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے. نواب صدیق حسن خان وغیرہ نے 13 مجدد گن کر بھی دکھائے ہیں، مگر میں ان کی ضرورت نہیں سمجھتا. اس حدیث کی صحت کا یہ معیار نہیں، بلکہ قرآن اس کی صحت کا گواہ ہے. یہ حدیث انا نحن نزلنا ذکرا وانا له لحافظون کی شرح ہے. صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا. جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے. اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے. اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کر دیتا ہے، جیسے رزق کا سامان کرتا ہے. بس قرآن کے حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے. کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریق پر نئی ذریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے. غرض مجھ سے ایک حدیث کے موافق گزشتہ مجددوں کا مواخذہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی صدی کا ذمہ دار ہوں. ہاں، چونکہ میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں اور قرآن شریف کی حمایت سے صحیح مانتا ہوں، بس اگر یہ لوگ اس حدیث کو جھوٹا کہہ دیں اور حدیث کے کتابوں سے نکال دیں، پھر میں خدا سے دعا کروں گا اور یقیناً وہ میری دعا کو سنے گا، اور میں کشف سے نام بھی بتا دوں گا. لیکن اگر یہ حدیث خود ان کے مسلمات کے موافق ہی جھوٹی نہیں اور نہیں ہے، تو پھر خدا سے ڈرو اور لا تخف ما لیس لک بہ علم پر عمل کرو، اور بےہودہ ہلے اور حجتیں نہ تراشو. یہ حدیث جن کتابوں میں درج ہے اور باوجود جھوٹی ہونے کو اس کو رکھا گیا ہے، تو پھر کیوں نہیں بابا نانک کے شبد ان میں داخل کر لیتے اور موضوعات کے مجموعے میں لکھ لیتے. بس کسی صورت میں یہ مواخذہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہزاروں اولیاء گزر چکے ہیں، تو کیا مجھے لازم ہے کہ میں ان کی بھی فہرست دوں؟ یہ خدا تعالیٰ ہی کا علم ہے. ہاں، خدا نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قرآن شریف اس کی تصدیق کرتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مسیح موعود بقول نواب صدیق حسن خان صاحب کے صدی کے سر پر ہوگا، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی سے آگے نہ ہوگا، مگر اب تو اس صدی سے 20 سال گزر گئے، 5واں حصہ صدی کا گزر چکا. اگر اب تک بھی نہیں آیا تو پھر 100 سال تک انتظار کرتے رہیں. اس صدی میں اسلام اہل صلیب سے کچلا جاوے گا، جب 50 سال میں یہ حال ہو گیا ہے کہ 30 لاکھ آدمی مرتد ہو چکے ہیں، اور جیسی جیسی شوکت بڑھتی ہے ان کی شوخی بڑھتی گئی ہے، یہاں تک کہ امہات المومنین جیسی گندی کتاب شائع کی گئی. انجمن حمایت اسلام لاہور نے اس کے خلاف گورنمنٹ کے پاس میموریل بھیجا. اس کے میموریل سے پہلے مجھے الہام ہو چکا تھا کہ یہ میموریل بھیجنا بے فائدہ ہے. چنانچہ میرے دوستوں کو جو یہاں رہتے ہیں، اور ان کو بھی یہ دوسرے شہروں میں ہے، معلوم تھا کہ میں نے یہ الہام قبل از وقت ان کو بتا دیا تھا. آخر وہی ہوا، اور گورنمنٹ نے اس پر کوئی کاروائی انجمن کے حسب منشاہ نہیں کی. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا مہدی آنا چاہیے جو جہاد کا فتویٰ دے اور انگریزوں اور دوسری قوم غیر قوموں سے لڑائی کرے. میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے، اور حدیث سے بھی پایا جاتا ہے کہ آنے والا موعود یزع الحرب کر کے دکھائے گا، یعنی لڑائیوں کو موقوف کرے گا. دیکھو، ہر چیز کے عنوان پہلے ہی سے نظر آتے ہیں، جیسے پھل سے پہلے شگوفہ نکل آتا ہے. اگر خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہوتا کہ مہدی آ کر جہاد کرتا اور تلوار کے زور سے اسلام کی حمایت کرتا، تو چاہیے تھا کہ مسلمان فنون حربہ اور سپاہ گری میں تمام قوموں سے ممتاز ہوتے اور فوجی طاقت بڑی ہوتی. مگر اس وقت یہ طاقت تو اسی قوم کی بڑی ہوئی ہے، اور فنون حرب کے متعلق جس قدر ایجادات ہو رہی ہیں وہ یورپ میں ہو رہی ہیں، نہ کسی اسلامی سلطنت میں. اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے، اور یزع الحرب کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے واسطے یہی ہونا چاہیے تھا. دیکھو، مہدی سوڈانی وغیرہ نے جب مخالفت میں ہتھیار اٹھائے تو خدا تعالیٰ نے کیسا ذلیل کیا، یہاں تک کہ اس کی قبر بھی کھدوائی گئی اور ذلت ہوئی، اس لیے کہ خدا کے منشا کے خلاف تھا. مہدی موعود کا یہ کام ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسلام کو اس کی اخلاقی اور علمی اور عملی اعجازات سے دلوں میں داخل کرے گا، اور اس اعتراض کو دور کرے گا جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا. وہ ثابت کر دکھائے گا کہ اسلام ہمیشہ اپنی عملی سچائیوں اور برکات کے ذریعے پھیلا ہے. ان تمام باتوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا تلوار سے کام لینا ہوتا تو فنون حرب اسلام والوں کے ہاتھ میں ہوتے، اسلامی سلطنتوں کی جنگی طاقتیں سب سے بڑھ کر ہوتی، اگرچہ حقیقی خبر تو خدا تعالیٰ سے وہی پانے والوں کو ملتی ہے، مگر مومن کو بھی ایک وراثت ملتی ہے اور وہ علامات و آثار سے سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ جب عیسائی قوموں کے مقابل آتے ہیں تو زک اٹھاتے ہیں اور ذلت کا منہ دیکھتے ہیں، کیا اس سے پتہ نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ کا منشا تلوار اٹھانے کا نہیں ہے؟ یہ اعتراض صحیح نہیں، غلط ہے۔ سیماؤت کیونکہ یزال حرب اس کی شان میں آیا ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو باطل کر دے گا؟ معاذ اللہ، قرآن شریف سے بھی ایسے ہی پایا جاتا ہے کہ اس وقت لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب دل اعتراضوں سے بھرے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جاوے، یہ تلوار اٹھا کر مسلمان کیا جاوے؟ وہ اسلام ہوگا یہ کفر جو ان کے دلوں میں اس وقت پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذہب کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ اتمام حجت کے بعد جس طرح پر خدا نے چاہا منکروں کو عذاب دیا۔ وہ جنگیں دفاعی تھیں، 13 برس تک آپ ستائے جاتے رہے اور صحابہ نے جانے دیں، انہوں نے یعنی منکروں نے نشان پر نشان دے کے اور انکار کرتے رہے، آخر خدا تعالیٰ نے ان کو جنگوں کی صورت میں عذاب سے ہلاک کیا۔ اس زمانے میں تعاون ہے، جو جو تعصب بڑھے گا تعاون بڑھے گی، قرآن شریف میں اس کی بابت خبر دی گئی ہے، وہ من قریتن الا نحن مولکوها قبل یوم القیامت او معذبوها، سورہ بنی اسرائیل آیت 59۔ پس اگر میں خدا کی طرف سے ہوں اور وہ بہتر جانتا ہے کہ میں اسی کی طرف سے ہوں، تو اس کے وعدے پورے ہو کر جو بشارت کی پیش گوئیوں کو نہیں مانتے، تو اس تعاون کی پیش گوئی کو دیکھ لیں، سعادت سے انہی کو حصہ ملتا ہے جو دور سے بلا کو دیکھتا ہے۔ صادق کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک اور نشان بھی قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو مجھ پر تقبل کرے تو میں تیرا دانا ہاتھ پکڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ پر تقبل کرنے والا مفتری فلاح نہیں پا سکتا، بلکہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اب 25 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وحی کو میں شائع کر رہا ہوں، اگر افتراء تھا تو اس تقبل کے پاداش میں ضروری نہ تھا کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑتا اس نے صدہ نشان میری تائید میں ظاہر کیے اور نصرت پر نصرت مجھے دی۔ کیا مفتریوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے اور دجالوں کو ایسے ہی نصرت ملا کرتی ہے؟ کچھ تو سوچو، ایسی نظیر کوئی پیش کرو، اور میں دعوے سے کہتا ہوں ہر کس نے ملے گی۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ طبیب تو مریض کو کلوروفارم سنگا کر بھی دوائی اندر پہنچا سکتا ہے، روحانی طبابت میں یہ نہیں ہے، بلکہ باتوں کو مؤثر بنانا اور دل میں ڈالنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو شوقی کو دور کر کے خود اندر ایک وائس پیدا کر دیتا ہے۔ نوارد نے عرض کیا، میں اہل اسلام کی زیادتی پر تعجب کرتا ہوں، آپ کے کلمات میں کوئی وجہ کفر کے نہیں دیکھتا۔ حضرت اختص نے فرمایا، آپ کتابیں بھی دیکھ لیں تا کوئی شک آپ کو باقی نہ رہے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو قال اللہ اور قال رسول کے خلاف ہیں۔ میں ان کے کفر کی پرواہ نہیں کرتا، ضرور تھا کہ ایسے ہی ہوتا، کیونکہ ان کے ہی آثار میں لکھا ہوا تھا کہ مسیح موعود جب آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے دیے جائیں گے۔ یہ پیشگوئیاں کیسے پوری ہوئیں؟ یہ تو اپنے ہاتھ سے پوری کر رہے ہیں۔ مجدد صاحب اور نواب صدیق حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو علماء مخالفت کریں گے، اور محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا تو ایک شخص اٹھ کر کہے گا، ان ھذا الرجل غیر دیننا۔ اب جب کہ پہلے سے یہ باتیں ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے پورے کر رہے ہیں۔ اب جبکہ یہ باتیں پہلے سے ہیں تو یہ بھی صداقت کا نشان ہے، اس لیے ہم ان باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے مسیح آئے گا، وہ اتنا نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت اقدس نے اپنے تقریر کے آخر میں فرمایا، اگر اس صحابہ کا سا مذاق اور محبت ہوتی جو صحابہ کے دل میں تھی تو یہ عقیدہ نہ رکھتے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو خالق بھی نہ مانتے اور غیب دان بھی نہ مانتے، خدا تعالیٰ ان فسادوں کا روانی رکھتا اور اس نے چاہا ہے کہ اصلاح کرے۔ ہمارا کام اللہ کے لیے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے یہ کاروبار ہے اور اسی کا ہے تو کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ اس کو تباہ کر سکے، اور کوئی ہتھیار اس پر چل نہیں سکتا۔ لیکن اگر انسان کا ہے تو پھر ہی خود ہی تباہ ہو سکتا ہے، انسان کو زور لگانے کی بھی کیا حاجت ہے؟ دربار شام نوارد صاحب کی وجہ سے تحریک تو ہو رہی تھی، اس لیے بعد ادائے نماز مغرب حضرت حجت اللہ نے ایک مختصر سی جامع تقریر فرمائی۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگ حقیقت اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں. اسلام میں حقیقی زندگی ایک موت چاہتی ہے جو تلخ ہے, لیکن جو اس کو قبول کرتا ہے آخر وہی زندہ ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ انسان دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو ہی جنت سمجھتا ہے حالانکہ وہ دوزخ ہے, اور سعید آدمی خدا کے راہ میں تکالیف کو قبول کرتا ہے اور وہی جنت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فانی ہے اور سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ سب دوست آشنا عزیز و اقارب جدا ہو جاتے ہیں. اس وقت جس قدر ناجائز خوشیوں اور لذتوں کو راحت سمجھتا ہے وہ تلخیوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں. سچی خوشحالی اور راحت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی, اور تقوی پر قائم ہونا گویا زہر کا پیالہ پینا ہے. متقی کے لیے خدا تعالی ساری راحتوں کے سامان مہیا کر دیتا ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, سورہ طلاق آیت 3 و 4. پس خوشحالی کا اصول تقوی ہے, لیکن حصول تقوی کے لیے نہیں چاہیے کہ ہم شرطیں باندھتے پھریں. تقوی اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملے گا. خدا تعالی رحیم و کریم ہے, تقوی اختیار کرو, جو چاہو گے وہ دے گا. جس قدر اولیاء اللہ اور اقطاب گزرے ہیں انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تقوی ہی سے حاصل کیا. اگر وہ تقوی اختیار نہ کرتے تو وہ بھی دنیا میں معمولی انسانوں کی حیثیت سے زندگی گزارتے, 10-20 کی نوکری کر لیتے یا کوئی اور حرفہ یا پیشہ اختیار کر لیتے, اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا. مگر آج جو عروج ان کو ملا اور جس قدر شہرت اور عزت انہوں نے پائی, یہ سب تقوی ہی کی بدولت تھی. انہوں نے ایک موت اختیار کی اور زندگی اس کے بدلے میں پائی. فرمایا میں دوزخ اور بہشت پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ حق ہیں, اور ان کے عذاب اور اکرام اور لذائز سب حق ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان خدا کی عبادت دوزخ یا بہشت کے سہارے سے نہ کرے بلکہ محبت ذاتی کے طور پر کرے. دوزخ بہشت کا انکار میں کفر سمجھتا ہوں, اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا حماقت ہے. مگر میرا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرے. جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے کیا اس امید پر کہ وہ اسے کھلائے گا نہیں, بلکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کیوں اس کی پرورش کر رہی ہے. یہاں تک کہ اگر بادشاہ اس کو حکم دے دے کہ تو اگر بچے کی پرورش نہ کرے گی اور اس سے یہ بچہ مر بھی جاوے تو تجھ کو کوئی سزا نہ دی جاوے گی بلکہ انعام ملے گا, تو وہ اس حکم سے خوش ہوگی یا بادشاہ کو گالیاں دے گی. یہ محبت ذاتی ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, نہ کہ کسی جزا سزا کے سہارے پر. محبت ذاتی میں اغراض فوت ہو جاتے ہیں, اور خدا تو وہ خدا ہے جو ایسا رحیم و کریم ہے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے. کیا سچ کہا ہے, دوستاں را کجا کنی معروم, تو کے بعد دشمنا نظر داری. جب وہ دشمنوں کو معروم نہیں کرتا تو وہ دوستوں کو کب ضائع کر سکتا ہے. حضرت داؤد کا قول ہے کہ میں جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا ہوں, مگر میں نے متقی کو کبھی ذلیل و خوار نہیں دیکھا اور نہ اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے دیکھا. یہ اخلاص کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں ظاہر کرتا ہے, اور اخلاص ایک کیمیا ہے, اور اگر اس میں اور باتیں نکالیں تو اس پاکیزہ اور مصفہ چشمے کو گندے چینٹوں سے ناپاک کر دیتے ہیں. وہ خود ہماری حاجتوں سے آگاہ اور واقف ہے اور خوب جانتا ہے. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلا دینے کی کوشش کی گئی, اس وقت ان کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ تمہیں کوئی حاجت ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہی جواب دیا, بلا ولکن الیکم فلا, یعنی ہاں حاجت تو ہے لیکن تمہاری طرف نہیں. ایسے مقام پر دعا بھی منع ہوتی ہے, اور انبیاء علیہ السلام اس مقام کو خوب سمجھتے ہیں. گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی, غرض اصل غرض انسان کے محبت ذاتی ہونی چاہیے, اس سے جو کچھ عبادت اور اطاعت ہوگی والا درجے کے نتائج اپنے ساتھ رکھے گی. ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے مبارک بندے ہوتے ہیں. وہ جس گھر میں ہوں وہ گھر مبارک, اور جس شہر میں ہوں وہ شہر مبارک, اس کی برکت سے بہت سی بلائیں دور ہو جاتی ہیں. اس کی ہر حرکت و سکون, اس کے در و دیوار پر خدا کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے. میں اسی راہ کو سکھانا چاہتا ہوں, اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کیا ہے. یقیناً یاد رکھو کہ پوسٹ کام نہیں آتا بلکہ مغز کی ضرورت ہے. لکھا ہے کہ ایک یہودی سے کسی مسلمان نے کہا کہ تم مسلمان ہو جا, کہا کہ میں تیرے قول کو تیرے فعل کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا, حالانکہ شام تک میں اس کو قبر میں دفن کرایا جب تک کہ کام نہ ہو. اسی طرح پر خدا تعالیٰ مغز اور حقیقت کو چاہتا ہے، رسم اور نام کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان سچے دل سے سچے اسلام کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو اپنی رائیں دکھا دیتا ہے، جیسے فرمایا والذین جادوا فینا لنادینہم صبرنا العنکبوت آیت 70۔ خدا تعالیٰ بخیل نہیں، اگر انسان مجاہدہ کرے گا تو وہ یقیناً اپنی راہ کو ظاہر کر دے گا۔ ہماری مخالفت میں افتراء کرتے اور گالیاں دیتے ہیں، اگر تقویٰ سے کام لیتے، اگر زمانے کے اندرونی و بیرونی ضرورتیں ان کے رہنمائی نہ کر سکتی تھیں تو خدا تعالیٰ کے جناب میں تضرع اور ابتہال سے کام لیتے اور رو رو کر دعائیں مانگتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر دیتا اور حق کھول دیتا۔ مومن حقیقی مسیح کے وقت وہی ہوگا جو اس کے تابع ہوگا۔ اگر میں صادق ہوں اور ضرور ہوں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ میرے مکذب کا کیا حال ہے۔ ناوارث، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت اختص نے فرمایا، دعا تو میں ہندو کے لیے بھی کرتا ہوں، مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ امر مکروہ ہے کہ اس کا امتحان کیا جاوے۔ میں دعا کروں گا، آپ وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہیں، اگر کچھ ظاہر ہوا تو اس سے بھی اطلاع دوں گا، مگر یہ میرا کام نہیں۔ خدا تعالیٰ چاہے تو ظاہر کرے، وہ کسی کے منشا کے ماتحت نہیں ہے، بلکہ وہ خدا ہے اور غالب اعلیٰ امر ہی ہے۔ ایمان کو کسی امر سے وابستہ کرنا منع ہے، مشروط بشرائط ایمان کمزور ہوتا ہے۔ نیکی میں ترقی کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ہمدردی کرنا ہمارا فرض ہے، اس کے لیے شرائط کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہوگا کہ آپ ہنسی چھٹے کے مجلسوں سے دور رہیں، یہ وقت رونے کا ہے نہ ہنسی کا۔ اب آپ جائیں گے، موت حیات کا پتہ نہیں، 2-3 ہفتے تک تو سچے تقوی سے دعائیں مانگے کہ الہی مجھے معلوم نہیں، تو یہ حقیقت کو جانتا ہے، مجھے اطلاع دے، اگر صادق ہے تو اس کے انکار سے ہلاک نہ ہو جاؤں، اور اگر کاذب ہے تو اس کی اتباع سے بچا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اصل امر کو ظاہر کر دے گا۔